سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اس طرح کے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا عنوان کے طور پر کہ مقصد خلقت یہ ہے کہ انسان اپنا عقیدہ بنائے، معرفت حاصل کرے اور اس کے بعد عمل کرے، اور خدا نے انسان کا جسم بھی اس ترتیب سے بنایا ہے کہ پہلے آپ کے جسم میں سر ہے، سر میں دماغ ہے، اور دماغ کا تعلق ہے معرفت سے، اس کے بعد دوسرا حصہ ہے قلب کا، دل کا، دل کا تعلق ہے عقیدے سے، تیسری منزل جو جسم میں ہے وہ ہے اعضاء اور جوارح، آپ کے ہاتھ، آپ کے کان، آپ کے پاؤں، ان کا تعلق ہے عمل سے۔ فرمایا معرفت حاصل کرو اپنے عقل سے، عقیدہ بناؤ اپنے قلب سے، عمل کرو اپنے اعضاء و جوارح سے۔ اور کربلا میں بھی یہی تین چیزیں نمودار ہیں۔ کربلا والوں کا عقیدہ بھی صحیح تھا، ان کی معرفت بھی اعلیٰ مقام پر تھی، اور انہوں نے اپنی جان دے کر عمل کر کر بتایا کہ ہم حسینی ہیں۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ عقیدہ تو ہے علی رضی اللہ کا، معرفت ہے امام حسین کی، اسی لیے مال خرچ کر کر خطرات کو جان میں لے کر کربلا جاتے ہیں مولا کی زیارت کو، لیکن جہاں پر آ کر شیعہ لڑکھڑاتا ہے وہ ہے عمل۔ معصوم فرماتے ہیں یہ آخری منزل جب تک طے نہیں کر لیتے تب تک تم حقیقی شیعہ نہیں بن سکتے، اور دنیا میں تجھے لایا ہی اسی لیے گیا تاکہ تو عمل کرے۔ پہلی منزل پر بچہ بڑا ہوتا ہے، اور کل میں نے عرض کیا کہ قرآن میں 513 آیتیں ہیں جن پر آپ کی شریعت بنتی ہے، آپ کی فقہ بنتی ہے، اور 517 آیتیں وہ ہیں جن میں خدا نے مسلمان کو عقل کی دعوت دیا ہے کہ افلا یعقلون، افلا یتدبرون، افلا یشعرون، لہم قلوب لا یفقہون، لہم آذان لا یسمعون، کان ہیں سنتے نہیں، دماغ ہیں عقل سے کام نہیں لیتے، دل ہیں فقاہت نہیں کرتے۔ فرمایا ایمان تب کامل ہوتا ہے جب انسان فکر کرے، جب انسان سوچے، اور یہی فکر کی عبادت جب انسان کرتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں دو رکعت اگر عقل مندی سے پڑھے، اگر معرفت سے پڑھے تو فرمایا وجب علیہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں عقل سے کام لینا ہے، اور یہ قرآن کی آیت جو میں نے تلاوت کی یہ بھی اسی کا اشارہ دے رہی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، کہ زمین و آسمان کے خلق ہونے میں اور اس کے درمیان جو تبدیلیاں ہیں ان میں خدا نے صاحبان عقل کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ یہ نہیں کہا مسلمانوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں، یہ نہیں کہا کہ کلمہ گو کے لیے نشانیاں رکھی ہیں، فرمایا جو صاحب عقل ہے، جو صاحب لب ہے، جو سوچتا ہے، خدا نے اس کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ جب انسان عقل سے کام لیتا ہے تو خود بخود اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے، اور جب یہ عقل سے استفادہ کرتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے۔ آیت اللہ تبارک فرماتے ہیں خدا نے یہ نہیں کہا کہ یہ پہلے کہتے ہیں ربنا، کب پہلے یہ سوچتے ہیں، پہلے یہ تفکر کرتے ہیں، تفکر کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ کوئی رب ہے، کوئی پالنے والا ہے۔ پہلے ہم کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، شکر ہے اس خدا کا جو عالمین کا رب ہے۔ جب عالمین کو سوچو گے تو خدا کی ربوبیت پر ایمان لاؤ گے۔ رب یعنی پالنے والا، پھر ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا دن رات خدا کا ذکر کرتے ہیں کہ خدا کی معرفت آ گئی، رات کو سوتے ہوئے پہلو بدلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر دوبارہ کہتے ہیں سبحانک، اے خدا تیری ذات پاک ہے، تو نے کائنات کو بے ہدف بے مقصد خلق نہیں فرمایا، یقیناً تیرا مقصد تھا۔ اور جب مقصد معلوم ہو گیا تو آخر میں کہتے ہیں فقنا عذاب النار، اے خدا ہم کو مقصد پر چلنے کی ہدایت دے اور جہنم کے عذاب سے بچا۔
جب انسان کائنات میں سوچتا ہے. کل میں نے کہا امام فرماتے ہیں انسان اگر تو اپنے وجود کو دیکھے تو خدا کو پہچان سکتا ہے. میں نے چھوٹے سے لقمے کی مثال دی تھی, آپ چائے کا کپ پئیں یا سبزی کھائیں یا گوشت کھائیں, یہ جو لقمہ ہماری شکم میں جاتا ہے اس لقمے کو کس نے بتایا کہ کہاں جانا ہے؟ اندر مختلف گوشت کے سسٹم ہیں, جگر بھی گوشت ہے, دل بھی گوشت ہے, پھیپھڑے بھی گوشت ہیں, انتریاں بھی گوشت ہیں. اس لقمے کو یہ علم کس نے دیا کہ خون کا کون سا حصہ دل میں بدلے گا, کون سا حصہ پھیپھڑوں میں بدلے گا, کون سا حصہ انتریوں میں بدلے گا, کون سا حصہ جگر میں بدلے گا؟ کہ مولا فرماتے ہیں تمہارے وجود میں بہت بڑا عالم ہے, اگر تو خود اپنے وجود میں سوچے تو تمہارا رب تمہیں پہچاننے میں آ جائے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کائنات میں سوچتے نہیں. چھوٹا سا چوہا ہے, چوہا ہاتھی سے نہیں ڈرتا, چوہا اونٹ سے نہیں ڈرتا, بلی سے ڈر جاتا ہے. بھائی کس اسکول میں پڑھا کہ بلی دشمن ہے ہاتھی دوست ہے؟ کس نے بتایا کہ بلی دشمن ہے لیکن ہاتھی تیرا دوست ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کی فطرت میں ہدایت رکھ دیا ہے, اسے دوست اور دشمن کا پتا ہے. علماء فرماتے ہیں ہے کہ چوہے کو تو پتا ہے میرا دوست کون ہے, اسے دشمن کون ہے, لیکن آج کل کے مسلمان کو نہیں پتا کہ میرا دوست کون ہے میرا دشمن کون ہے. جو صاحب عقل ہے وہ اپنے دوست اور دشمن کو نہیں پہچان رہا, لیکن ایک چھوٹا سا چوہا ہے اسے پتا ہے کہ دوست کون ہے دشمن کون ہے. پھر ایسے انسانوں کے لیے کہا کہ اولئک الانعام بل هم اضل, کہ یہ حیوان کیسے ہیں بلکہ کا آخر یہ حیوان سے بھی بدتر ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات کو مختلف طبقات میں خدا نے بدلا ہے. اگر اس کائنات کو انسان نگاہ ڈالے تو فضائل اہل بیت اور معرفت اہل بیت بھی سمجھ میں آ جائے گی, عقیدہ بھی درست ہو جائے گا, اور اس کے بعد انسان عمل کر دیا جائے گا. یہ دیکھیے کائنات میں سب سے ادنا ترین چیز کیا ہے مقام کے اعتبار سے؟ فرمایا جمادات. یہ ممبر جماد ہے, یہ لوہا جماد ہے, یہ مائک جماد ہے, یہ میری ابا, یہ میری قبا, یہ میرا امامہ, یہ جماد ہے. جماعت کسے کہتے ہیں؟ جس میں جمود ہوتا ہے, جس میں نمو نہیں ہوتا, بڑھنا نہیں ہوتا, جمود ہوتا ہے. دوسرا طبقہ کائنات میں وہ ہے ان اشیاء کا جن میں نمو ہے, جن میں بڑھنا ہے. خدا نے جن میں نمو ہے ان کو جمادات پر حکومت عطا کی, کا ایک درجہ اوپر ہے. پودا جب زمین سے نکلتا ہے, ایک دانہ جب زمین میں جاتا ہے, ایک پودے کی شکل میں زمین کے سینے کو چیر کر باہر نکلتا ہے, اور یہ بتاتا ہے کیونکہ مجھ میں نمو ہے خدا نے مجھے زمین پر حکومت عطا کی ہے. جماعت میں نمو ہے. اب پودے میں نمو ہے, بڑھنا ہے, لیکن ایموشن نہیں ہے, خوشی غم احساس یہ ان میں نہیں ہے. اب حیوان میں احساس بھی ہے, نمو بھی ہے, لہذا خدا نے حیوانات کو نباتات پر حکومت عطا کی. اگر کوئی حیوان کسی درخت کی طرف بڑھے, اگر کوئی بکری بھیڑ کسی درخت کی طرف بڑھے یا کچھ کھانا چاہیں تو درخت یہ نہیں کہے گا مجھے مت کھاؤ, کبھی نہیں کہے گا مجھے مت کھاؤ, کیونکہ وہ جانتا ہے یہ ایک درجہ مجھ سے اوپر ہے, اس میں احساس ہے, اس میں ایموشن ہے, لہذا کہے گا مجھے کھاؤ, کوئی بات نہیں. انسان میں احساس بھی ہے, نمو بھی ہے, ایک درجہ اوپر آ گیا, خدا نے عقل دی, لہذا کہا میں نے تمہیں حاکم بنایا حیوانات. اب لاکھوں مرغیوں کو ذبح کرو, کبھی مرغی مت نہیں کہے گی کہ مجھے ذبح نہ کرو, کبھی بکرا یہ نہیں کہے گا مجھے ذبح نہ کرو, بلکہ وہ کہتا ہے میں بنا ہی تمہارے لیے ہوں کیونکہ خدا نے تمہیں عقل دی ہے. کہ مولا فرماتے ہیں اللہ نے کائنات کو تمہارے لیے بنایا اور تجھے اپنے لیے بنایا, کہ تمہارے وجود میں عقل کو رکھ دیا. اب ایک اور درجہ اوپر جاتے ہیں, ہمارے وجود میں عقل ہے, نمو ہے, احساس ہے, اسی لیے حیوانات پر حکومت دی, لیکن ہمارے وجود میں روح القدس نہیں ہے. انبیاء میں روح القدس ہے, قدسی روح ہے, لہذا ان کو حکومت دی, حیوانات پر بھی, نباتات پر بھی, جمادات پر بھی, اور انسانوں پر جو عقلوں کے حامل ہیں.
اب انبیاء میں روح قدس ہے پر روح امری نہیں ہے. اہل بیت اور نبی خدا روح القدس بھی رکھتے ہیں, روح امری بھی رکھتے ہیں, لہذا ہمارے بھی حاکم ہیں, نباتات کے بھی حاکم ہیں, حیوانات کے بھی حاکم ہیں, اور تمام انبیاء کے بھی حاکم ہیں. کیونکہ خدا نے روح امری عطا کی ہے, یہ روح امری کا کمال ہے. اسی لیے جناب سلمان مولا کو کہتے ہیں, مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم نے مردوں کو کس طرح زندہ کیا تھا. مولا نے کہا سلمان کا یقین نہیں ہے. کہ مولا یقین تو ہے لیکن لیطمئن قلبی, اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا ہوں. امام کسی جنگل میں لے جاتے ہیں, ایک پرندہ پرواز کرتا ہوا نظر آتا ہے. مولا فرماتے سلمان اس کو اشارہ دے اور کہو علی رسول کا ولی جانشین کہتا ہے کہ نیچے آ جا. روح امری ہے, یہ طاقت رکھتے ہیں. فرمایا ایک مرتبہ سلمان نے کہا, پرندہ اتر آیا. امام نے کہا سلمان اب چھری نکال, اس پرندے کو ذبح کر. سلمان کہتا میں نے چھری نکالی, ذبح کرنا چاہا لیکن عجیب منظر تھا, پرندہ خود آ کے اپنی گردن چھری پہ رکھ کر رگڑنا شروع کر دیا. کہتا ہے ایک مرتبہ ذبح ہوا. امام نے کہا اب دوبارہ حکم دے. پرندہ دوبارہ زندہ ہوا. روایات کے جملے ہیں 70 مرتبہ پرندہ آتا ہے, گردن کٹواتا ہے, پھر زندہ ہوتا ہے, پرواز کرتا ہے. ایک مرتبہ سلمان نے کہا مولا اس کا ذبح ہونا سے مجھے تعجب نہیں ہو رہا کیونکہ آپ حکم دے رہے ہیں, ولی اللہ ہے, آپ کے کہنے پہ آ رہا ہے, لیکن تعجب اس بات پہ ہو رہا ہے کہ یہ پرندہ بار بار آتا ہے, اپنی گردن چھری پہ رکھتا ہے, رگڑتا ہے, کیا اسے تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا اسے درد نہیں ہوتا؟ امام کا سلمان سوال مجھ سے نہیں پرندے سے کرنا چاہیے, جو بار بار آتا ہے, گردن رکھتا ہے, رگڑتا ہے اور کٹواتا ہے, اس سے پوچھو. کہ مولا مجھے پرندوں کی زبان نہیں آتی. کہ علی کہہ رہا ہے پوچھو, پرندہ جواب دے گا. یہ روح امری کی طاقت ہے. پرندے سے کہو. سلمان نے سوال کیا, پرندے نے بولنا شروع کیا. کہے پرندے بار بار آتے ہو, گردن کٹواتے ہو, چھری پر رکھتے ہو, کیا تجھے تکلیف نہیں ہوتی؟ پرندہ ایک مر کہتا ہے سلمان تو عجیب سوال کر رہا ہے, ارے علی مجھے بلائے اور میں نیچے نہ آؤں. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ علی بلائے اور میں اپنی گردن کو چھری پہ نہ رکھوں؟ تو مولا فرماتے ہیں اس پرندے کو بھی اتنی معرفت ہے کہ روح امری کیا ہوتی ہے. یہ روح امری کے کہنے پہ آ رہا ہے, گردن کٹوا رہا ہے, درد و تکلیف کو برداشت کر رہا ہے. عزیزو یہ روح امری کی طاقت ہے. کل میں نے اشارہ دیا تھا نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں, کیسے علی خیبر میں پہنچ گئے, کیسے علی خندق میں پہنچ گئے, کیسے مولا چہل مقامات پہ چلے گئے, کیسے 40 مومنوں کے گھروں میں چلے گئے. یہ سوال وہ کرے جسے عقل نہ ہو. اللہ نے عقل دی ہے تو یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ میں کہوں گا جب تم سو جاتے ہو نیند کے عالم میں, کبھی آپ کی روح انگلینڈ, کبھی آپ کی روح امریکہ, کبھی آپ کی روح کربلا, کبھی آپ کی روح نجف گھوم رہی ہوتی ہے. Within seconds کربلا پہنچ گئے, Within seconds امریکہ پہنچ گئے, Within seconds جاپان پہنچ گئے. اب ایک مرتبہ نیند کے عالم میں, اور روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی, کہہ دو کہ روح امر پروردگار عالم ہے. اس امر میں اتنی طاقت ہے کہ خواب کے عالم میں پرواز کرتا ہے, کبھی نجف جاتا ہے, کبھی کربلا جاتا ہے, کبھی کسی ملک میں جاتا ہے, لیکن اسی خواب کے عالم ایک مچھر آگے بڑھتا ہے, انسان کو کاٹتا ہے اور انسان نیند سے اڑ جاتا ہے. ودن سیکنڈز روح پلٹ کر جسم میں آ جاتا ہے. کبھی امریکہ تھی, کبھی کربلا تھی, لیکن جیسے مچھر نے کاٹا, کسی بچے نے چونٹی ماری, یہ مچھر کے کاٹنے پہ پلٹ کر آ جاتا ہے. فرمایا تمہارے امر میں اتنی طاقت ہے کہ ہزاروں میل کے فاصلے کو طے کر کے واپس آ گیا. جب امر کا یہ عالم ہے تو اول امر کا کیا عالم ہوگا؟ امر میں اتنی طاقت ہے تو اول امر میں کتنی طاقت ہوگی؟
وہ اشارہ کریں تو مولا فرماتے ہیں صدیوں کے فاصلے کو معراج میں نبی نے طے کیا تھا. کیا تھا وہ فاصلہ؟ فرمایا جب معراج پر گئے اور امر کا مقام کیا ہے؟ امر کہتے کیسے ہیں؟ بولے لامر کیسے کہتے ہیں؟ فرمایا جب نبی معراج پر گئے تو بستر کی گرمی تھم گئی، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی رک گئی، جو پانی بہ رہا تھا جس سے وضو کر رہے تھے وہ پانی رک گیا. تمام اہل سنت شیعہ کہتے ہیں اللہ جانے کتنی دیر میرا پیارا نبی معراج پر رہا، جنت کی سیر کی، جہنم کی سیر کی، مختلف عذاب نعمتوں کو دیکھا، کبھی منبر پر علی کو دیکھا، کبھی کیا دیکھا. اب اتنی دیر کے بعد جب نبی واپس آتے ہیں، فرمایا جو کونڈی رک گئی تھی اس نے ہلنا شروع کر دیا، جو پانی رک گیا تھا اس نے بہنا شروع کر دیا، بستر کی گرمی جو تھم گئی تھی وہاں سے شروع ہو گئی. ایک مرتبہ سوال ہوا، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ جب آپ گئے تو کائنات رک گئی، کائنات تھم گئی، لیکن جیسے آپ آئے تو کائنات میں دوبارہ حرکت آ گئی. نبی خدا نے فرمایا جب تو سو جاتا ہے تیرا جسم تھم جاتا ہے، جب کوئی مر جاتا ہے تو کان سن نہیں سکتے، زبان سے کوئی مردہ بول نہیں سکتا، اس کا حال احوال پوچھو تو مردہ جواب نہیں دے گا کہ کیوں، کیسے روح نکل گئی. لیکن فرمایا جب روح واپس آتی ہے جسم حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے. فرمایا ہم ہیں روح کائنات، جب کائنات سے نکلے تو کائنات ایک مردہ بدن کی طرح ہو گئی، جب کائنات میں واپس آئے تو حرکت دوبارہ شروع ہو گئی. تو چیزوں ایک سوال کروں گا، آج ظاہر نبی خدا اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن آج دریا بھی چل رہے ہیں، ہوائیں بھی چل رہی ہیں، رزق اور روزی بھی مل رہا ہے، اولاد بھی مل رہی ہے، تو کم از کم اتنا ماننا پڑے گا کہ آج کوئی روح کائنات موجود ہے جس کے صدقے میں کھا بھی رہے ہو اور پی بھی رہے ہو. انسان اس سے عقل سے سوچے گا، کل میرے کا شیطان شیطان کیوں بنا؟ کیونکہ شیطان ذکر تو کر رہا تھا مگر فکر نہیں کر رہا تھا. جب سے اللہ اللہ کرنے سے کچھ نہیں ملتا، جب تک یہ اللہ فکر کے ساتھ نہ ہو، جب تک یا علی فکر کے ساتھ نہ ہو، جب تک لبیک یا حسین فکر کے ساتھ نہ ہو، جب تک لبیک یا زینب فکر کے ساتھ نہ ہو. آج مجلس میں لبیک یا حسین کہو، لبیک یا زینب کہو اور یا علی کہو، لیکن جیسے مجلس سے باہر اور علی کی مخالفت کرو، اسی بی بی زینب کی مخالفت کرو. مجلس میں خواتین بے حجاب ہو کر آئیں اور بی بی زینب کا نام لیں، یہ معرفت سے آ رہی ہیں، یہ اس فکر سے آ رہی ہیں. کہ جب پاکستان کے نوجوان امام خمینی سے ملنے جاتے تھے اور بڑے جذباتی ہو کر واپس آتے تھے کہ ہم بھی انقلاب لائیں گے، ہم بھی انقلاب لائیں گے، امام خمینی نے کہا کہ انقلاب لانے کی خواہش رکھنے والے جوانوں میں تمہاری قدر کرتا ہوں، لیکن انقلاب لانے سے پہلے اور ایران کے آنے سے پہلے مجھ سے ملنے سے پہلے تہران چلے جا اور بہشت زہرا کے قبرستان میں جا کر جوانوں کی قبروں کو دیکھو. انقلاب اس طرح نہیں آتے، انقلابوں کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، خون بہانا پڑتا ہے. اور جب اتنے بڑے اجتماع میں امام خمینی یہ جملے کہتے ہیں، فرمایا کہ اے جوانوں دشمن تم سے نہیں ڈرتا، دشمن ہمارے ہتھیار سے اتنا نہیں ڈرتا، دشمن تمہارے جذبے سے اتنا نہیں ڈرتا. فرمایا جتنا دشمن ہماری خواتین کے حجاب سے ڈرتا ہے، ان کے پردوں سے ڈرتا ہے. کہ جو با حجاب خاتون ہوتی ہے اس کی گود میں جب کوئی شیعہ پلتا ہے تو وہ بنتا ہے علی اکبر. جب مہد اچھا ہوگا، پلنے کی جگہ اچھی ہوگی، تو وہاں سے علی اکبر اور قاسم بنتے ہیں. آج کوئی خاتون بے حجاب ہو کر مدرسے حسین میں آئے، پردہ نہ کر کر امام حسین کی مجلس میں آئے اور یہ تصور کرے کہ میرا بیٹا حسین کے کردار پہ چلے گا، تو یہ تصور غلط ہے. میں نے یہ روایت مکارم الاخلاق میں پڑھی، مجھے بڑا تعجب ہوا. فرمایا جب انسان کا نطفہ ٹھہرتا ہے، یا وہ نطفہ حلال کا ہوتا ہے یا وہ نطفہ حرام کا ہوتا ہے، یا اس کے نطفے میں شیطان شریک ہوتا ہے. یہ روایات مکارم الاخلاق کی پڑھی تھی. فرمایا یا نطفہ حرام کا ہوتا ہے، یا نطفہ حلال کا ہوتا ہے، یا اس کے نطفے میں شیطان شریک ہوتا ہے، लेकिन मासूम ये सवाल करते हैं कि पता कैसे चले कि ये नुतफा हराम का है या हलाल का है, या शैतान शरीक हुआ था। कोई मशीनरी तो नहीं है कि हम चेक करें, मुख्तलिफ लोग इस मुआशरे में घूम रहे हैं फिर रहे हैं, हमें कैसे पता चले कि इसके नुतफे की हालत क्या थी, उसका कंडीशन क्या थी। मासूम ने फरमाया उसका अमल उसके नुतफे की कंडीशन को बताता है। कि मशहूर हदीस है, अगर दिल में बुग्ज अली है तो उसकी मां ने कोई खता की थी। ये नुतफा बता रहा है। लेकिन दूसरा जुमला मैंने सुना बड़ा अजीब था। आजकल मसला क्या है, एक खातून जब बेहिजाब होकर मजलिस में आती है, एक मुसलमान जब गुनाह की कबाहत को बगैर देखे रिश्वत लेता है, फरमाइए कब है गुनाह क्यों घटता है, ये इब्तदा को देखना चाहिए। आज नौजवानों में एक आदत पड़ गई गाली देने की, बड़ी महफिल में दोस्तों में आपस में दूसरे को मांग रहे थी गाली। कभी होता है गुस्से में इंसान गाली देता है, कभी होता है दोस्ती में हंसी मजाक में गाली देती है, और दोनों मजे से सुन रहे हैं, कोई परवाह नहीं कि मुझे गाली मिल रही है या नहीं मिल रही है, कब है गुनाह खत्म हो गया। इसे कहते हैं फहाशी। उर्दू में फहाशी की और माना है, अरबी में फहाशी की और माना है। अरबी में फहाशी उसे कहते हैं जो बददहन हो, बद जबान हो, जबान से गाली निकाले और कुब है गुनाह को न समझे कि मैं ये क्या कर रहा हूं। मासूम फरमाते हैं जो बददहन होता है फहाशी करता है, गाली देता भी है और इजीली गाली को सुनता भी है, तो समझ जाओ उसके नुतफे में शैतान शरीक हुआ था। इंसान का अमल बताता है कि मैं क्या हूं। फरमाया मोमिन वो है, मुसलमान वो है जो इब्तदाए खिलकत से कि जब शादी कर रहा है वहां से सोचे कि अगर मेरे बच्चों की पैदाइश होगी ये बच्चा कैसा बच्चा बनेगा, यली वाला बनेगा या हुसैन वाला बनेगा। फरमाया तुम्हारे हर अमल का एक एक्शन का रिएक्शन होता है, फरमाया तुम्हारे हर एक्शन का रिएक्शन होता है। आज सवाल करते बोला मुसीबतें आ गई, परेशानियां आ गई, तस्कीन कालम क्यों नहीं, लेकिन करबला का जब मैदान देखते हैं अजीब मंजर है। कौन सी मुसीबत है जो करबला में नहीं पड़ी। माल कुर्बान हुआ, बेटे कुर्बान हुए, जान कुर्बान हुई। मर्द के लिए सबसे बड़ी मुश्किल मंजिल होती है अपनी माओ बहनों की गैरत, उनका पर्दा। करबला में पर्दा भी कुर्बान हुआ। इमाम क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, मौला फरमाते दीन हर तरह की कुर्बानी मांगता है, दीन में कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। अगर दीन पर आंच भी आ जाए, अगर खुदा के कौल पर आंच भी आ जाए, अगर मुखालफत परवरदिगार पे आंच भी आ जाए, तो मौला फरमाते हैं जो कुछ कुर्बान करना है हुसैन भी कुर्बान करा, हुसैनी भी कुर्बान करते हैं। और आज क्या किया जा रहा है पाकिस्तान में, अफसोस से कहना पड़ता है, एक तो कुब है गुनाह को खत्म किया जा रहा है। कभी ये होता था कि रिश्वत लेना बड़ा गुनाह, लेकिन आज आम समझा जाता है। कभी ये होता था किसी खातून की चादर अगर उतर जाए, एक बाल नजर आ जाए, तो रिवायतें पढ़ी जाती थी कि हर बाल के मुकाबले में जहन्नुम में शदीद अज़ाब होगा। इब्ने कुतैबा मेराज में फरमाते हैं मैंने पांच खवातीन को बालों पर लटका हुआ देखा, क्योंकि ये अपने एक बाल के जरिए से नौजवानों को गुमराह किया करती थी, उनके दिलों को आग लगा दिया करती थी। एक जवान का ईमान तबाह हो जाता है अगर वो निगाह हराम में मुब्तला हो जाता है, अगर कोई खातून जीन जीनत करके बाहर निकलती है। आज ये तस्वर मिला के भाई हिजाब क्या है, बस जो वाजिब हिजाब है वो हिजाब है। फरमा खुदू जीनत को मिन्दल मसाजिद, अपनी जीनत मस्जिदों की तरफ ले जाओ। अगर मुजज्जन करना है खुद को तो खुदा के नजदीक जाओ, इबादत में खुद को मुजज्जन करो। हिजाब ये नहीं कि सिर्फ एक दुपट्टा ओढ़ लिया, फरमाया हिजाब ये है कि खातून मुजज्जन करके जवान के सामने ना आए, जिसे हम अट्रैक्शन कहते हैं। लोग फरमाते हैं अगर ये तसव्वुर करती है कि मेरी शक्ल ऐसी है या मैं इतनी हंसी हूं कि कोई मुझे देखेगा और वो गुमराह हो जाएगा, फिर फरमाते इसके वाजिब है अपने चेहरे को भी छुपाए, क्योंकि हम गुमराही के लिए नहीं आए, हम हिदायत के लिए आए हैं। जनाब सैयदा की मानने वाली आखिरी रात है मेरी आका जादी की, बीबी की परेशानी क्या है। फरमा या अली मुझे रात के अंधेरे में दफन करना। फरमा जी मेरी बीवी, लेकिन अजीब मंजिल है। जनाब फिजा को फरमाते फिजा मुझे इस बात की फिक्र है कि मेरा जनाजा रात में निकले, किसी नामहरम की निगाह फातिमा के जनाजे पे न पड़े, कि कोई ये कहे अल्लाह کہ بیوی کی جسامت کیسی تھی، میالی مجھے بڑے صندوق میں رکھنا کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے. پھر مولا 40 سال شام کہہ کے روتے کیوں ہیں؟ اتنا اپنے بابا پہ نہیں روئے جتنا بی بی زینب کی چادر کے لگنے پر روئے. جب امام سے پوچھا جاتا تھا مولا کربلا میں سب سے مشکل وقت کون سا تھا، یہ نہیں کہا میرے بابا کا گلا کٹا، یہ نہیں کہا اکبر کے سینے میں بچی لگی، یہ نہیں کہا سکینہ نے تماچے کھائے، یہ نہیں کہا اسکر کا گلا کٹا، یہ نہیں کہا قاسم کے لاشوں پہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. پر ہمیں اپنے خیمے میں سو رہا تھا، بیماری کے عالم میں تھا. ایک مرتبہ ساری بیویاں خیمے کے اندر آتی ہیں اور ایک مرتبہ بیویاں فرماتی کہ سجاد بیٹا اب تو ہمارا امام ہے، ہمیں یہ بتا کہ ہم خیموں میں جل کر مر جائیں یا بے چادر اور مکنا خیمے سے نکل جائیں. مولا فرماتے ہیں پوری زندگی میں اس پہ رویا کہ میں نے زندگی کا پہلا فرمان جو دیا تھا وہ یہ تھا کہ جان بچانا واجب ہے، بے چادر اور مکنا خیمے سے نکل جائے. فرماتے ہیں اسی پہ روتا رہا. ہر مقام پہ امام نے حجاب کی بات کی ہے، خواتین کے حجاب کی بات، اور آج اس قبح گناہ کو ختم کیا جا رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا اگر کوئی خاتون کسی مرد سے بات نہیں کرتی تھی کہتے تھے با حیا ہے، آج کہتے ہیں سیلف کانفیڈنس نہیں ہے. اگر کوئی نوجوان کسی انسٹیٹیوٹ میں چلا جائے، کالج میں چلا جائے، یونیورسٹی میں چلا جائے، کسی خاتون سے بات نہ کرے تو یہ نہیں کہتے یہ با حیا، کہتے اس میں سیلف کانفیڈنس نہیں ہے، اسے بات کرنا نہیں آتی. آج ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں یہ سکھایا جا رہا ہے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کرو، آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرو، کانفیڈنس بڑھے گا، بات کا اثر ہوگا. معصوم کیا فرماتے ہیں، کل میں نے شیخ مفید کا واقعہ بیان کیا، وہ سید مرتضیٰ اور سید رضی کو اس لیے نہیں دیکھتے کہ خوبصورت بچے تھے، شاید میں نگاہ حرام میں مبتلا ہو گیا. جو نگاہیں گناہ میں مبتلا ہوتی ہیں وہ تصور نہ کریں کہ امام کی زیارت مجھے نصیب ہوگی. صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک خوف نہیں تب تک انسان گناہوں سے بچ نہیں سکتا. جب تک جہنم کا خوف نہ ہو، جب تک جنت کا شوق نہ ہو. معصوم فرماتے 70 سال زندہ رہتا ہے دنیا میں، اور 70 سال کی زندگی کے لیے کیوں علی کی نافرمانی کرتا ہے؟ اتنی عبرتیں بھری باتیں ہیں تاریخ میں. کیا ہوا ابن سعد کا، کیا ہوا شمر کا، کیا ہوا یزید کا، کیا ہوا امیر شام کا، سب تباہ و برباد ہو گئے. آج کس کا نعرہ علی علی نے کیا کیا؟ آج کس کا نام ہے حسین ابن حسین نے کیا کیا؟ ہر چیز قربان کی تو خدا نے حسین بنایا. دین قربانی مانگتا ہے، دین کچھ طلب کرتا ہے ہم سے. آج یہ سوچئے ہم نے اپنے دین کے لیے کیا قربان کیا. اور یہ دشمن سازش کرتا ہے. ہم آج سے 3 دن پہلے پنڈی میں تھے تو وہاں پر ایک شخص ہے، نام نہیں لوں گا، یہ باقاعدگی سے سازش کی جا رہی ہے. وہ کہتا ہے جس کو جہاں بھی مجلس کروانی ہے ساری فنڈنگ میں کروں گا، سارا خرچہ میں کروں گا، کتنا بھی خرچہ ہو، آپ کا 10 لاکھ خرچہ ہو جائے وہ کہتے ہیں میں سارا افورڈ کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میرا ایک مولوی اور خطیب آپ کی اس مجلس سے مجلس پڑھے گا، سارا آپ کو سپورٹ کریں گے. ایک پورا وہاں پہ سسٹم چل رہا ہے، جن کو مجالس کروانی ہے وہ کروائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا بندہ آئے گا 40 منٹ آپ کی مجلس میں خطاب کرے گا. اور لوگ کس لالچ میں مجلس کرواتے ہیں اور وہ اپنا بندہ بھیجتا ہے 40 منٹ میں وہ کچھ کر جاتا ہے جو حسین نے نہیں کیا تھا. نماز کے خلاف، ہر چیز کے خلاف، اطاعت خدا کے خلاف وہ باتیں کر کے نوجوانوں کے برین واش کر کے چلا جاتا ہے. آپ کے کراچی میں بھی کچھ وہ لوگ ایسے آ رہے ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ خطیبوں کو بھیجا جاتا تھا، جو جنا کیپ والے تھے، ایسے لوگ تھے، لیکن آج فرق نہیں پڑا. آج امامے والوں کو بھیجا جا رہا ہے. کہ یہ بات یاد رکھیے، معصوم فرماتے شیطان کے حربوں سے بچو، کہ اس کا ایک حربہ بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے عابد کو گمراہ کر سکتا ہے. ہماری حیثیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایک حربہ یہ ہے کہ من طاعتن الى طاعت، ایک طاعت سے دوسری طاعت کی طرف گمراہ کرتا ہے. مومن کو یہ نہیں کہے گا شراب پیو. مجھے خوشی ہوتی تھی کسی مومن نے کہا قبلہ میں نے پوری زندگی میں گناہ کبیرہ نہیں کیا. میں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن ان کے گھر میں اختلافات تھے، مسائل تھے. جو انسان گناہ کبیرہ نہیں کرتا، گناہ صغیرہ نہیں کرتا، شیطان کو پتا ہے اس کو کس طرح گناہ کرنا ہے، اس کو ایک طاعت سے دوسری طاعت کی طرف لے جائے گا. مثال کے طور پہ مجلس اور نماز کو ٹکرائیں گے. مجلس بھی طاعت ہے، عبادت ہے، نماز بھی طاعت ہے، عبادت ہے، کا دونوں کو ٹکراؤ. اور مولا فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو امپورٹنٹ اور موسٹ امپورٹنٹ کے فرق کو سمجھے. مثال دیتی نا آپ کو کہ آپ کو ریگولر عادت ہے صبح کی نماز کے بعد، مثال کے طور پر ایک جز قرآن پڑھنے کی، یا زیارت عاشورہ پڑھنے کی، یا ہر نماز کے بعد جو آپ اوراد کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، آپ کو ایک عادت بن جاتی ہے. اور جب تک وہ ورد ختم نہ ہو آپ مسلسل سے اٹھتے نہیں، یہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. مختلف لوگوں کی بیوی آئے، بچے آئے، بابا کام ہے، یہ ہو گیا، آپ کو نہیں، جب تک ختم نہ ہو میں نہیں اٹھوں گا، یہ عادت بن جاتی ہے نا، یہ طاعت ہے. لیکن اب شیطان کیا کرے گا، آپ مسلح پہ بیٹھے ہیں، آپ کو تین تسمیاں سلوات کی نکالنی ہیں، آپ کی عادت ہے اور سالوں سال پڑھ رہے ہیں، ایک مرتبہ بیٹا ہے، بابا اما بیمار ہے، آپ نے کہا ٹھہرو تسبیح ختم ہو جاتا ہے، یہ تسبیح قیامت میں سر پہ جائے گی، کیونکہ اس وقت طاعت ہے اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، اس وقت طاعت ہے اپنی ماں کے پاس جاؤ. میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، میری ماں نے مجھے بلا دیا، میں نے کہا اما تیری تسبیح ختم ہو جائے، یہ بھی طاعت ہے، وہ بھی طاعت ہے، لیکن امپورٹنٹ طاعت ہے ماں کے بلاوے پر جانا. امپورٹنٹ طاعت ہے کہ کسی مریض کی ایمانداری کرنا. 40 مرتبہ کربلا گئے، 20 مرتبہ کربلا گئے، 10 مرتبہ کربلا گئے، پتہ نہیں کتنے عمرے کیے، یہ بھی طاعت ہے، یہ بھی ثواب ہے. لیکن صاحب نے 2 لاکھ جمع کیے، 1 لاکھ جمع کیا کہ میں جا رہا ہوں زیارت کربلا کے لیے، ہم نے کہا آپ کے محلے میں فلاں خاتون ہے، جہیز نہیں ہے، فلاں بیوہ ہے، پیسے نہیں ہے، فلاں یتیم ہے، فلاں کینسر کا مریض ہے، آپ نے اتنی زیارتیں کی ہے پیسے، اب اس غریب کو دیجیے گا. نہیں بھائی، ہم تو ہر سال جائیں گے. فرمایا یہ زیارتیں سر پہ ماری جائیں گی. دونوں طاعتیں ہیں، لیکن شیطان کو پتا ہے کہ کس مومن کو کس طاعت میں پھنسانا ہے. اتنے شیطان کے دھوکے اور حربے کہ مومن کو گمراہ کر دیتے ہیں. میں بارہا یہ واقعہ پڑھ چکا کہ مولا کا صاحب جب حج پہ جا رہا تھا، راستے میں خاتون کو دیکھا، اتنے کپڑے رکھ کر بیٹھی تھی، کپڑے دھو رہی تھی، اور اس نے کیا دیکھا، پانی گزر رہا تھا، پانی سے ایک مرا ہوا پرندہ گزر رہا تھا، اس خاتون نے پرندے کو اٹھایا، کپڑوں کے نیچے چھپا دیا. اس نے آگے بڑھ کر سوچا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، لیکن خاتون مسلمان ملک میں ایک حرام کا گوشت اٹھا کر چھپا رہی، کیوں چھپا رہی، یہ سوال پہ رب سوچ رہا ہے. معصوم فرماتے ہیں آنکھیں بند کر کر معاشرے میں نہ چلو. مومن وہ ہے جو اپنی آنکھوں کو کھول کر چلتا ہے. ایک مرتبہ آگے بڑھا، خاتون آپ کون ہیں، یہ آپ نے پرندہ کیوں اٹھایا، کہ میں مسلمان ہوں، کہ کس مذہب سے تعلق ہے، کہ میں علی کے ماننے والے ہوں، کہ کس قبیلے سے تعلق ہے، کہ میں بنی ہاشم کے قبیلے کی ہوں، سید تھی، کہ میرا شوہر مر گیا، کہ یہ پرندہ کیوں اٹھا کے جا رہی ہیں. تو میں روز گھر جاتی، میرے بچے رو کر پوچھتے اما گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، میرے گوشت کی طلب کرتے ہیں، میں ماں ہوں، ماں کا دل نرم ہوتا ہے، میں نے پرندہ اٹھایا، گھر لے جاؤں، پکا کر اپنے بچوں کو کھلاؤں. ایک مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر، تو حج پہ جا رہا ہے، لیکن اس خاتون پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہو رہی ہے، کیا تیرا حج ہوگا؟ جو امپورٹنٹ ہے، مجلس امپورٹنٹ ہے لیکن حجاب موسٹ امپورٹنٹ ہے، مجلس امپورٹنٹ ہے لیکن نماز موسٹ امپورٹنٹ ہے. جن چیزوں کے لیے اہل بیت نے اپنی جانیں دیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ امرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، مرا میں گواہی دیتا ہوں زیارت عاشورہ میں کہ آپ نے قیام کی نماز کی وجہ سے، امر بالمعروف کی وجہ سے، نہیں عن المنکر کی وجہ سے، لوگوں کو سدھارنے کی وجہ سے، اور ہم وہی عمل کریں بگاڑنے کی وجہ سے. اس نے کہا خاتون چلیے، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن مدد بھی کس طرح کی، آج کی طرح نہیں کہ مسجدوں میں اعلان ہو، امام بارگاہوں میں اعلان ہو، فلاں صاحب نے اتنے پیسے دیے، فلاں صاحب نے یہ بنوایا، تختیاں لگ جاتی ہیں. معصوم فرماتے یہ عمل قابل قبول نہیں، اللہ مجلسی جب دنیا سے چلے جاتے قبر میں پوچھا گیا مجلسی تو نے کیا لکھا، کیا لائے ہو خدا کے لیے، فرمایا اتنی کتابیں لکھیں، کہ کتابیں لکھی تو نام تو بنا، اتنے شاگرد بنائے کہ مشہور تو ہوئے، کہ کچھ ایسا عمل بتاؤ جو خالصتاً جس میں خلوص و پروردگار عالم کے لیے، کہیں نہ کہیں شہرت چھپی ہوئی تھی، کہیں نہ کہیں پیسہ چھپا ہوا تھا، کہیں نہ کہیں کوئی نفع چھپا ہوا تھا، ایسا عمل بتاؤ جو خالص ہو. فرماتے ہیں میں نے بہت سوچا وہ کون سا عمل تھا. ایک مرتبہ ذہن میں یاد آیا جب بازار سے گزر رہا تھا, ایک بیوہ خاتون تھی, یتیم بچہ گود میں تھا, اس خاتون کے پاس پیسے نہیں تھے, وہ بچہ ایک سیب پہ نگاہ کر کے رکھا تھا اور اپنی ماں کو رو رو کے کہہ رہا تھا مجھے سیب خرید کے دو. اس ماں کے پاس پیسے نہیں تھی, اپنے بچے کو بہلا رہی تھی, کہتا میں نے سیب خریدا اس کی ماں نے نہیں دیکھا, میں نے پیچھے سے بچے کے ہاتھ میں تھما دیا, بس میں نے دیکھا میرے رب نے دیکھا. کہا اس ایک سیب کی وجہ سے تو جنتی بن گیا. یہ ہے خلوص عمل, کہ انسان جو عمل کر رہا ہے پروردگار عالم کے لیے کر رہے ہیں. اس خاتون کو لے گئے, امام کے سچے ماننے والے تھے, پر میں جیسے لے گئے اور ان خاتون کو کہا آپ کے شہر میں کوئی تاجر ہے؟ کہا ایک تاجر ہے. اس نے سارے حج کے پیسے اس تاجر کے پاس گیا, کہا ایک تاجر کیا آپ اس کے شوہر کو جانتے تھے؟ کہاں جانتا تھا. اس نے مسئلے کی جھوٹ بولا, کہا میں بھی اس کے شوہر کو جانتا تھا, مومن مومن کو جانتا ہے, کہ میں اس کے شوہر کو جانتا تھا, میں نے اس سے پیسے لیے تھے, آج جب اپنا قرضہ واپس کرنے آیا وہ دنیا سے جا رہا, کبھی دیکھا نہیں, لیکن مدد کس طرح کر رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اگر اپنے سیدھے ہاتھ سے کسی کو دے رہے ہو تیرے الٹے ہاتھ کو بتانا چاہیے. کسی مومن کی مدد کرو, اس طرح کرو. رات کے اندھیروں میں کوئی ایسا معصوم نہیں جس کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو ہر معصوم نے گریہ کیا, مولا کی پیٹ پر کال نشان ہوا کرتے تھے. میں رات کے اندھیروں میں ہمارے بابا غریبوں میں مال تقسیم کیا کرتے تھے, کبھی اپنی زندگی میں اپنے لیے جمع نہیں کیا, جو کچھ کیا غریبوں کے لیے کیا. ایک مرتبہ کہتا میں نے اس تاجر کو کہا تاجر اگر میں خاتون کو پیسے دوں گا یہ ختم کر دے گی, پھر دوبارہ غریب ہو جائے گی, لہٰذا یہ پیسے آپ رکھیے, آپ بھی ثواب کمائیے میں بھی ثواب کماتا ہوں, کاروبار کریے, اس کا جو فائدہ ہو منتھلی اس خاتون کو دیجیے. کہتا یہاں سے چلا گیا, چند سال کے بعد دوبارہ مکے گیا, کعبے کا طواف کیا, مدینے گئے اپنے چھٹے امام کو دیکھنے کے لیے. کجے سے دروازے پر پہنچا, مولا کے گھر کے قریب پہنچا تو دروازے پہ میرے مولا میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور باہوں کو پھینکا کر کہہ رہے تھے آ جا میرے ہاتھ ہی میرے سینے سے لگ جا. مولا میں نے کوئی حج نہیں کیا. امام نے فرمایا ایک خاتون کی مدد کرنا یہ سب سے بڑا حج ہے, ایک غریب کی مدد کرنا یہ سب سے بڑا حج ہے. من طاعت الى طاعه, شیطان ایک طاعت سے دوسری طاعت کی طرف امام زمانہ بھی فرماتے ہیں شیو میری زیارت تب تک تمہیں نصیب نہیں ہوگی جب تک طاعت میں نہیں آتے. آیت اللہ سیستانی کو آج کون نہیں جانتا؟ سب شیعہ جانتے ہیں. سیستانی سیستانی کیوں بنے؟ کیونکہ ان کے والد کا عمل ایسا تھا. جب ماں باپ کا کردار اچھا ہو تو تب جا کے بچے بہجت بنتے ہیں اور خمینی بنتا ہے اور سیستانی بنتے ہیں. ان کے والد بشر پہ رہتے تھے, فرماتے بڑے عمل کیے تاکہ امام کی زیارت نصیب ہو جائے. چھت پہ جاتے تھے, 40 دن عمل کیا. یہ ناممکن ہے کسی مومن یہ دعویٰ کرے مجھے امام زمانہ سے محبت ہے اور دن میں ایک مرتبہ بھی کوشش نہ کرے کہ مجھے میرا امام نظر آ جائے, ناممکن ہے. اگر مجازی محبت بھی ہوتی ہے انسان ایک ہفتہ نہیں رہ سکتا. اگر بیوی سے شدید محبت ہو, ماں سے شدید محبت ہو, وہ انسان جھوٹا کہلاتا ہے جو سال بھر گزر جائے لیکن اپنی ماں کو دیکھنے نہ جائے, اپنے بیوی بچوں کو دیکھنے نہ جائے. اور یہ کیسے ممکن ہے 25 سال کی عمر گزر گئی آج تک کبھی تقاضا ہی نہیں کیا کہ میرے امام کو دیکھو. 40 سال سر کے بال سفید ہو گئے آج تک کبھی تقاضا ہی نہیں کیا مجھے میرے مولا نظر آ جائے. تو یہ کیسا شیعہ ہے جو اپنے امام کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا جبکہ مولا کہہ رہے ہیں کہ تمہاری آنکھوں پر پردوں کی وجہ سے میں تمہیں نظر نہیں آتا, اگر پردے ہٹاؤ میں خود تمہارے دروازے پر آؤں گا. مقدس اردبیلی ہوں, شیخ رجب علی خیات ہوں, امام خمینی ہوں, آیت اللہ گلپائے گانی ہوں, آیت اللہ مرکشی نجفی ہوں, اتنے علماء ہیں, سب نے امام زمانہ کو دیکھا, کیسے نظر آئے؟ اپنے عمل کو پاک کیا نا. یہ آیت اللہ سیستانی کے وارث کہتے ہیں میں نے 40 دن 40 راتیں عمل کیا تاکہ مجھے میرے مولا نظر آ جائے. کہتا جب آخری راتیں تھیں ایک مرتبہ میں نے دیکھا آسمان سے نور آ رہا ہے, میں نے اس نور کو فالو کرنا شروع کیا, دوڑتا ہوا اس نور کے پیچھے گیا پیچھے گیا. بوڑھے تھے کہ میں دوڑ دوڑ کر تھک گیا, دور سے دیکھا وہ نور کسی گھر کے اندر داخل ہوا, سانس پھول گئی. جب اس گھر کے قریب پہنچا میں نے دروازے پہ دست کر دی, ایک شخص باہر نکلا, میں نے کہا مجھے معلوم ہے میرے آقا اس گھر کے اندر ہے, مجھے میرے مولا سے ملنا ہے. کہ اذن ملا, میں اندر گیا, جیسے گھر کے اندر گیا ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک جنازہ پڑا ہوا ہے ایک خاتون کا. امام زمانہ اس جنازے کے اوپر قرآن پڑھ رہے ہیں. کیا مقام ہے اس خاتون کا کہ وقت کا امام قرآن پڑھے, وقت کا امام تلقین پڑھے, وقت کا امام دعا کرے تو شک ہی نہیں ہے خاتون جنتی ہے. ایک مرتبہ امام نے آیت اللہ سیستانی کے والد کو دیکھا، کہ سیستانی اگر میری زیارت کر رہی ہے تو اتنے عمل کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کردار اس خاتون جیسا بناؤ تو ہم خود تیرے دروازے پر آئیں گے۔ ایک مرتبہ پریشان کر پوچھا، بولا اس خاتون کا عمل کیا تھا کہ جس کے گھر میں، جس کے جنازے پر آپ تلقین پڑھنے آئے ہیں؟ امام نے فرمایا اس خاتون کا عمل بہت بڑا تھا، اس نے ایسی مثالی اطاعت کی کہ ہم اس کے جنازے میں اس کے اوپر آئے ہیں۔ تو مولا ایسا کیا کیا؟ بختیار کا زمانہ، شاہ کے والد کا زمانہ تھا، کہ شاہ نے اس زمانے میں حجاب پر پابندی ڈالی تھی، جو خاتون چادر پہن کر باہر نکلے گی ان کو 35 کوڑے لگیں گے۔ سب کو کہا گیا تھا کہ اسکرٹ پہن کر اور بد حجاب ہو کر معاشرے میں آئے۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی شاہ نہیں ہے، ہم خود دجال بن کے بیٹھے ہیں، اپنی ہاتھوں سے اپنے گھروں میں بد حجاب ہو کر اپنی بیٹیوں کو روکتے بھی نہیں۔ یہ غیرت کیوں مر جاتی ہے؟ لقمہ حرام کا اثر ہے نا انسان کے دلوں میں۔ ایک مرتبہ کہا کہ شاہ نے پابندی ڈالی تھی 35 کوڑے لگیں گے، یہ خاتون اگر گھر سے باہر نکلتی اسے کوڑے لگتے، یہ 20 سال گھر سے اس لیے نہیں نکلی کہ بد حجاب نہ ہو۔ بڑا عرصہ ہوتا ہے 20 سال کا، اس نے 20 سال گھر سے قدم نہیں رکھا۔ جب اس نے 20 سال گھر سے اس لیے قدم نہیں رکھا کہ ہماری اطاعت کرے، ہم نے اس کے گھر میں قدم رکھا کیونکہ اس نے ہماری اطاعت کی ہے۔ جب اطاعت امام ہو تو اس قلب میں مولا آتے ہیں، جب اطاعت امام ہو تو گھروں میں مولا آتے ہیں، جب معرفت امام ہو تو مولا آتے ہیں۔ سورۃ الشمس پڑھیے، الشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها۔ اتنی قسمیں خدا نے قرآن میں کہیں نہیں کھائی، ساری قسمیں کھا کر آخر میں خدا کہتا ہے قد افلح من زکاها، کامیاب ہے وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ کتنے مجتہد ہیں آج، لیکن خمینی ایک تھا، آیت اللہ بہجت ایک تھے، آغام رشید مدفی ایک تھے، آیت اللہ قاضی ایک تھے۔ یہ کیوں نمونہ بنے لوگوں کے لیے؟ کیونکہ انہوں نے پوری زندگی اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنی اخلاقیات کو بنایا۔ آج ممبروں سے ان اخلاقیات سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے، اصل ہدف سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں میرے دو قاتل ہیں، ایک حسین کے جسم کا قاتل، ایک حسین کے ہدف کا قاتل ہے۔ آج یہ کہا جائے کہ بھائی نماز کی تو قضا ہے، مجلس کی تو قضا نہیں، تو مجلس کا نماز قضا ہو گئی تو کیا ہو جائے؟ یہ آج کا لفظی شیعہ کہتا ہے، لیکن امام زمانہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ہم ایسے نہیں کہ صبح کی نماز اس وقت پڑھے جب ستارے نکل آئیں، مغرب کی نماز اس وقت پڑھے جب ستارے ظاہر ہو جائیں۔ اتنی اہمیت دے رہے ہیں امام نماز کو، کیونکہ اگر نماز ہوگی تو سکون دین ہوگا، اگر عمل ہوگا تو سکون دین ہوگا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ امام زمانہ پردے غیب میں کیوں گئے؟ کہ یہ نعمت ہے، مولا کا پردے غیب میں جانا کہ یہ نعمت ہے شیعوں کے لیے؟ فرمایا نہیں، عذاب ہے، کسی اپنے امام کو نہیں دیکھ سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے امام غیبت میں گئے تو کیوں گئے؟ فرمایا دیکھو سیرت اہل بیت کو، ساتویں امام کو دیکھیے، کہ اس زمانے میں شیعہ نہیں کہ سب سے زیادہ وکیل میرے ساتویں امام کے تھے، لیکن یہ عالم ہے جب امام کا جنازہ نکلتا ہے تو کاندھے دینے کے لیے 4 لوگ بھی نہیں تھے، کیونکہ عقیدہ تو تھا لیکن عمل نہیں تھا، خوف حاکم تھا خوف خدا نہیں تھا، سب ڈرے ہوئے تھے حاکموں سے۔ تو اگر امام آئے اور اگر شیعہ ساتھ نہ دیں، اس کا نمونہ کیا ہے، مثال کیا ہے؟ ایران کی شیعہ کیوں آج بھی سر بلند ہیں، دنیا کی کسی طاقت کے سامنے نہیں جھکتے؟ انہوں نے ثابت کیا اپنے امام کو کہ مولا آپ کی اطاعت تو بہت بڑی بات ہے، لیکن ہم آپ کے غلام خمینی کی جب اتنی اطاعت کر سکتے ہیں تو آپ کی اطاعت کتنی کریں گے؟ یہ کسی ایک عام مشتہد کی اطاعت، یہ ٹریننگ ہے شیعوں کے لیے غیبت کبرا میں، کہ مولا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہمارے نمائندوں کی کتنی اطاعت کرتے ہیں، اگر ان کی اطاعت میں پورا نہیں اتر رہے تو امام کی اطاعت تو بہت مشکل ہے، کہ ہم اپنی خواہشوں کی وجہ سے اپنے نفسانیت کی وجہ سے ایک مشتہد کی اطاعت نہیں کرتے، یہ حکم تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، یہ حکم تو بہت مشکل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اپنے معاشرے میں اس کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ پھر امام کی باتوں کو کیسے امپلیمنٹ کرو گے؟ ये ट्रायल वर्जन है शियों के लिए, जिस तरह विंडो का ट्रायल वर्जन आता है, यूज करो, जब वो कामयाब हो जाती है फिर असली विंडो आती है। महाराज ये ट्रायल वर्जन है इताअत के लिए, कि जो इंसान एक आम से आलिम की इताअत नहीं कर सकता तो वो आलिम आले मोहम्मद की इताअत कैसे करेगा। बड़ी मुश्किल है इमाम ज़माने की इताअत। कि मौला फरमाते हैं बच्चे कुर्बान करने पड़ेंगे, जान कुर्बान करनी पड़ेगी। वाकई जब ईरान के 8 साल जंग को देखते हैं तो इंसान रह जाता है। हमारे एक शिया, ईरानी शिया था, जापान गया, उसने वहां पर एक जैपनीज खातून से शादी की, उसे शिया बनाया। शिया बनाने के बाद वापस वो ईरान गए, इंकलाब का जमाना था। अल्लाह ने उस खातून को 3 बेटे दिए थे, उसने 2 बेटे इंकलाब के लिए कुर्बान कर दिए। जापानी खातून थी, और उसका इंटरव्यू अगर आप देखें 80s के जमाने में बड़ा मशहूर हुआ था। जब वो वापस जापान जाती है तो उससे इंटरव्यू लिया जाता है कि आपके तासुरात क्या है, आपने 2 बेटों को इंकलाब पे कुर्बान कर दिया। तो एक मर्तबा मुस्कुरा कर कहती है मेरा 3रा छोटा बेटा ये भी जवान हो जाए तो उसे भी इंकलाब पे कुर्बान कर दूंगी। ये जज्बा माओं को कहां से मिलता है? ज़ैनब कुबरा से मिलता है। जब माएं किरदार में ऐसी बन जाए, जब मारिफत इंसान के दिल में आ जाती है, फिर इंसान झिझकता नहीं है। आज मसला यह है कि दिन में 17 मिनट कुछ पैसे खुम्स के नाम पर, कुछ बाल दाढ़ी के नाम पर, कुछ बातें अहलवैत की हम कुर्बान नहीं कर सकते। तो मौला फरमाते हैं ये कहने का हक नहीं कि मेरे शिया हो। शिया वो है जो जान और दिल से अहलवैत को मानता है, जो अगर मजलिस में या हुसैन कहता है तो मजलिस से बाहर जाकर भी हुसैन के साथ जिंदगी बसर करता है। जो खातून मजलिस में आकर बीबी ज़ैनब पे गिरिया करती है कि इमाम रजा की रिवायत, जब मौला का किताबचा उठाएंगे मशहद खुदा परवरदिगार हम सब को इमाम रजा की ज़ियारत नसीब फरमाए, ये मौला का फरमान उसने लिखा हुआ है कि मौला फरमाते हैं जो इंसान मन बका जो रो रहा है अपने गुनाहों पर और ये सोच के रो रहा है कि मैं बाहर जाकर फिर गुनाह करूंगा, मौला फरमाते हैं ये अपना मजाक उड़ा रहा है। तो मजलिस में आकर या अली और या हुसैन गए, लेकिन बाहर जाकर मौला की मुखालिफत कर दे। मौला फरमाते हैं कभी न हमारा मजाक उड़ाया करो न अपना मजाक उड़ाया करो। दीन कुर्बानी मांगता है, दीन जज्बा मांगता है। करबला एक आम कुर्बानी का नाम है। हमेशा जनाब सईद की मिसाल दिया करता हूँ। जनाब सईद ने पूरी जिंदगी अहलबैत की इताअत की, लेकिन कभी अपने अमल से राजी नहीं हुए। आज हम 20 साल अमल करते हैं, चंद नमाजें पढ़ ली, चंद मजलिसें कर ली, कुछ अटेंड कर दिया तो कहते हैं बस हमने बहुत कर लिया। लेकिन अजीब सईद का मंजर है, 90 साल उम्र है, 90 साल अली की इताअत की है, इमाम हुसैन की इताअत की है, करबला के मैदान में मुहाफिज सलात हुसैन बने, हुसैन की नमाज के मुहाफिज बने, बदन पर तीर लगे लेकिन जैसे जमीन पर सईद गिरता है मौला के बाहों में उनका सर है, एक ही जुमला कहते हैं मौला कि आप मुझसे राजी हो गए। अरे 90 साल सईद ने इताअत की, बदन पे तीर खाए, जहरा के लाल की गोद में तेरा सर है, लेकिन सईद को अब भी इत्मीनान नहीं कर, जब तक अली नहीं कहते, अली का बेटा नहीं कहता तब तक इत्मीनान नहीं मिलेगा। आज भी जब तक इमाम ज़माना आकर न कहे, वो ख्वाब का आलम हो या कोई और आलम हो, तब तक अपने अमल से राजी मत होइए। और ये करबला का मैदान एक ऐसी दरसगाह है कि मौला फरमाते हैं ये इंसान साजी के लिए आई है, करबला तुम्हारे वजूद को बनाने के लिए आई है। करबला में हुर का होना भी जरूरी और वाजिब था ताकि इंसान समझ सके जब मैं मजलिस में आया हूं अगर मेरा अमल यह है कि मैंने अपने मौला की नाफरमानी की है तो मौला अपना किरदार करबला में दिखा कर बता रहे हैं जब हम हुर को माफ कर सकते हैं तो तुम्हें भी माफ कर सकते हैं। क्या किरदार था जनाब हुर का करबला में? हमेशा कहता हूं हुर के दिल में एक ही चीज थी, इम्तहान के वक्त में हुर पास हो गया। मासूम फरमाते 24 घंटा कभी तुम्हारे ऊपर शहवत का इम्तहान होता है, कभी तुम्हारे ऊपर माल दुनिया का गलबा होता है, कभी रिश्वत का गलबा होता है, कभी इख्तदार का गलबा होता है, कभी शोहरत का गलबा होता है। इन गलबों से निकलता है हम उसे हुर कहते हैं। मौला सज्जाद फरमाते हैं अगर हुसैन के लश्कर से निकलकर कोई यजीद के लश्कर में जाता ये बात समझ में आती थी, लेकिन अगर कोई यजीद के लश्कर से हुसैन के लश्कर में आता ये बात समझ से बाहर थी, क्योंकि हुसैन के लश्कर से निकल कर अगर उस लश्कर में जाता तो वहां पैसा था, वहां दौलत थी, वहां मकान था, वहां शोहरत थी। लेकिन यजीद के लश्कर से निकल आकर हुसैन के लश्कर में आता यहां पर क्या था? जाहिरन यहां पे मौत थी, बेटों को कुर्बान करना था, لاشوں کو پامال ہونا تھا, لیکن حر نے وقت امتحان میں جو فیصلہ کیا, مولا فرماتے اسی فیصلے کی وجہ سے حر بنا. کل میں نے جناب رجب علی خیات کا واقعہ بتایا, کیا کیا اس نے, شہوت کے مقام پر اس نے وہ چوائس کی جو مولا علی کی اطاعت تھی, اور مولا نے رجب علی خیات بنا دیا. امام زمانہ اس کے سلاموں کا جواب دیتے تھے. فرماتے اسی طرح 24 گھنٹہ زندگی میں کبھی شہوت کا امتحان, کبھی شہرت کا امتحان, کبھی پیسہ اور مال کا امتحان ہوتا ہے. کربلا میں اگر یزید کھڑا تھا, اگر شمر تھا, اگر ابن سعد تھا, وہ بھی آپ کی طرح جسم رکھتے تھے, آپ کی طرح روح رکھتے تھے, لیکن مولا سجاد فرماتے کیا ہوا, کچھ جسم جنتی بنے, کچھ جسم جہنمی بنے. فرماتے یہ غلبے کا چکر ہے, جو امتحان میں فیل ہوا وہ یزید کے لشکر میں چلا گیا, جو امتحان میں پاس ہوا وہ حسین کے لشکر میں آ گیا. فرمایا قاضی شعیب نے کیا کیا, وہی جسم تھا, وہی روح تھی, نمازی تھا, عابد تھا, ہر کام کرتا تھا, لیکن امتحان کے وقت میں وہ فیل ہو گیا. فرمائشیہ ایسا نہ ہو کہ آخری وقت تک ہمیشہ دعا کرو اے خدا جب بھی موت دینا تو اطمینان کی موت دینا, آپ کی بد میں خیری کی دعا کیا کرو کہ شیطان آخری لمحے میں بھی جس سے آپ کا سب سے زیادہ لگاؤ ہے, اگر بیٹے سے محبت ہے, اگر مال سے محبت ہے, اگر دنیا سے محبت ہے, شیطان اسی کو لا کر تمہاری نگاہوں کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے, اور انسان اسی آخری لمحے میں دشمن خدا بن جاتا ہے. کہ امام خمینی کا کلاس فیلو ہے لیکن آخری وقت ہے, خمینی کہہ رہے کلمہ پڑھو, کلمہ پڑھو, کلمہ پڑھو, کہتا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا, الحاظب اللہ میرا خدا بڑا ظالم ہے. امام خمینی کا کیا کہہ رہے ہو, آخری وقت ہے, جہنمی مت بنو. اس کے دل میں حسد کی بیماری تھی, کہ خمینی ہم دونوں ساتھ پڑھے, لیکن خدا کتنا ظالم ہے کہ خدا نے تجھے خمینی بنایا, انقلاب کا سربراہ بنایا, لیکن مجھے کوئی مقام نہ ملا. ایک اور عالم اسی طرح جہنمی بنا, کیونکہ بیٹے سے بڑی محبت تھی, جب بیٹا دنیا سے چلا گیا کہنے لگا خدا بڑا ظالم ہے, خدا نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا. معصوم فرماتے ہیں ان لذتوں کو جب تک زندہ ہو اپنے وجود سے نکال دو, ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت جاہ طلبی, مقام طلبی, شخصیت پرستی, لسانیت, یہ تمام چیزیں انسان کو مقتل گمراہ کرتی ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں وہ انسان جو گمراہ ہے وہ قبر میں جاتا ہے, پھر یہی فریاد کرتا ہے کہ اے خدا تیرے علاوہ میرا کوئی رب نہیں ہے. اس وقت اگر کام آئے گی تو نماز, اس وقت کوئی چیز کام آئے گی تو حسین کی مجلس میں گریا, ہر آنکھ کربلا میں روتی ہے, لیکن فرمایا وہ آنکھ جو حسین پہ گریا کرے, وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ گریا کرے, معصوم فرماتے ہیں وہ آنکھ قیامت میں نہیں ہوتی, وہ آباد ہو جاتی ہے. آئیے اہل بیت کا واسطہ دیتے ہیں کہ پروردگار عالم ان مجالس کے صدقے میں, ذکر اہل بیت کے صدقے میں ہمارا عمل ایسا کرے کہ امام زمانہ کا دل خوش ہو جائے, کبھی ہماری بدکاریوں بدعمالیوں سے امام زمانہ کا دل. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Oh.
عزیز و خدا نے کہا دعا ہو میرے گنہگار بندوں کو کہہ دو کہ کبھی توبہ کرنے میں مجھے اتنا انتظار نہ کرائے مجھ خدا کو چالیس مرتبہ توبہ کی پھر اپنی توبہ کو توڑ دیا اب یہ پورا ہو گیا اب جسم میں طاقت نہ رہی آنکھوں میں توانائی نہ رہی اب جب بھی سجدے میں جاتا تھا اپنے گناہوں پہ زارو قطار روتا تھا لیکن کبھی یہ نہ کہتا تھا میرے اللہ مجھے بخش دے میرے گناہوں کو معاف کر دے ایک مرتبہ رو رو کے سجدے میں سو گیا خواب کے عالم میں کسی فرشتے کو دیکھا فرشتے نے کہا گنہگار اتنا روتے ہو لیکن توبہ کس منہ سے توبہ کروں میں نے چالیس مرتبہ توبہ کی اپنی توبہ کو توڑا پھر دینے کا ملے رب کا پیغام لایا ہوں تیرا خدا کہتا ہے اگر ہزار مرتبہ توبہ توڑی ہے پھر بھی میری دربار
जाकर जनाबे अब्बास के मजाक पड़ गया था। उसने कहा दादा रो अब्बास का दाया बाजू कटा, मुझको बाया बाजू में दिया या बाया बाजू कटा, मुझको अपने बातों में झगड़ा। एक मरतबा एक लाल में आंख में तीर मारा, जैसे जाकर मैं ये जुमला पढ़ा कोई अदादार मजमे में बैठा था। उसने बर्दाश्त न किया, एक आले मजमे से उठा कहे जाकर के रिवायत न पढ़ो, मैंने कभी ये रिवायत नहीं सुनी, अल्लाह जाने ये रिवायत सही भी है या गलत भी है। ये आलम रात को घर गया, ख्वाब के आलम में जनाबे अब्बास को देख गया। जनाबे अब्बास ने कहा आलम मेरे जाकिर को क्यों रोका था, अरे तुझे क्या पता मेरी आंख में कैसा तीर लगा था। फरमाया अगर तुम्हारी आंख में छेद भी चली जाए तुम्हें पूरी रात नींद नहीं आती, लेकिन मेरी आंख में तीन शोले वाला तीर लगा था। काय आलम इतना नहीं हुआ तब मेरे दोनों बाजू कटे थे, क्या जिसकी आंख में तीर लगता है वो अपने बाजुओं से तीर को निकालता है, लेकिन मेरे बाजू सलामत नहीं थे। मैंने एक मरतबा अपने सर को झटका दिया ताकि तीर निकले, लेकिन आंख से तीर न निकला। एक मरतबा मेरे सर को झुकाया अपने घुटनों के दरमियान तीर को दिया, कैसे तीर को निकालना चाहा किसी ने अमूल से मेरे सर पे मारा। क्या मुझे पता है के करबला का जो भी शहीद जब भी घोड़े से गिरा उसके बाद सलामत थे। मैं करबला का वाहिद शहीद हूँ जब घोड़े से गिरा मेरे बाद सलामत नहीं थे। ये मैं जानता हूँ कैसे जमीन पे आया, सब कीजिए आंख में तीर लगा हो मेरे आता कैसे जमीन पे आए होंगे। एक जुमला अपनी तरफ से कहना चाहूंगा गाजी अब्बास ये सही है, करबला का जब भी शहीद घोड़े से गिरा किसी के बाजू सलामत थे, आपके बाजू सलामत नहीं थे। लेकिन अब्बास मौला ग्यारह मुहर्रम को
और जितने आपके नौजवान पैदों
سید سجاد بے حق مظلومیت میں موسیٰ قادم سب کو جب رہائی عطا فرما پروردگارا ہمارے جتنے مظلومین ہیں ان کے سبھی اور گناہوں بخش دے مخصوصاً سید ناصر حسین جعفری حسین محمد حسین جعفری حسین بغاد حسین جعفری حسین محمد حسین جعفری ظہور فاطمہ بنت سید منظور حسین سید رضوان حکری بنت سید ناصر حسین اور جتنے آپ کے مرحومین ہیں شہداء ملت ہیں مخصوص امام زمانہ فرماتے ہیں ان مرحومین کو یاد کرو جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہ ہے تمام تر مرحومین کے لیے مرتبہ سورہ فاتحہ